مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم
محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل
محمد.
بزرگان محترم، اب تک جو ہماری گفتگو امام برحق کے تعارف کے عنوان سے ہو چکی تھی، اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ انسان کی معرفت کی اور زمانے کے امام کی شناخت کی ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ پیرائے ہیں، کچھ نہ کچھ درجات ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام کی معرفت اس حد تک رکھتے ہیں کہ وہ فقط خدائی نمائندہ ہے. کچھ ایسے حضرات ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس خدائی نمائندے کا نام کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس خدائی نمائندے کی ولادت ہو چکی ہے. پھر خود شیعان حیدر کرار کے درمیان بھی معرفت اور محبت کے درجات ہیں. کچھ کی معرفت اور محبت زیادہ ہے زمانے کے امام سے، اور اسی حوالے سے حدیث میں ذکر بھی ہوا تھا کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو زمانے کے امام سے ملاقات کرے، اور پھر یہ فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو ملاقات نہ بھی کر سکے تو ملاقات کا شوق رکھے، محبت کرے زمانے کے امام سے، یہ آدمی بھی خوش نصیب ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو چاہے ملاقات کی نیت نہ بھی کرتا ہو لیکن کم از کم زمانے کے امام پر اعتقاد رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو. اب تک یہ گفتگو میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ زمانے کے امام کی جو ولادت سے پہلے کے حالات ہیں جناب نرجس خاتون کی، اور ولادت کے بعد جعفر کذاب کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی بیان ہوئی. آج کی گفتگو میں غیبت کے زمانے سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ بیان کی جائیں گی، اور غیبت امام زمانہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سورہ تکویر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. ایک پیغام قرآن مجید یہ دینا چاہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے ایک معزز فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی، لیکن اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو قسم کھائی ہے اس میں سب سے پہلی قسم کھائی کہ قسم ہے اس ستارے کی جو غائب ہو گیا. بات کی ستارے کی، لیکن مشہور اہل سنت عالم دین شیخ سلیمان قندوزی حنفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پانچویں امام نے شاہ فرمایا اس ستارے سے مراد امام مہدی ہیں جو غائب ہو گئے. جبکہ آپ محسوس کریں گے، اور امام کے اس کے بعد ایک اور جملہ دی ہے کہ غیبت امام زمانہ کا آغاز ہوگا 260 ہجری سے. پانچویں امام یہ اطلاع دے کر جا رہے ہیں، اور پانچویں امام اور بارہویں امام کے درمیان جو عرصہ ہے تقریباً 100 برس سے زیادہ کا عرصہ ہے، لیکن اس کے باوجود پیشن گوئی کر کے جا رہے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ جو ہمارا آخری جانشین ہوگا وہ کون سے سن میں غائب ہوگا، یہ تک جانتے ہیں. اور کیسے پیشن گوئی نہ کریں، یہ تو ان کے جانشین تھے جنہوں نے کہا تھا واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل بمخرجہ ومولجہ وجمیع شانہ لفعلت۔ علی وہ ہیں جو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں تم میں سے ہر ایک کے بارے میں جانتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے والے ہو اور دنیا میں کیا کچھ کرنے والے ہو میں جانتا ہوں، ولیکن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں یہ بات بیان نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے بولنا شروع کر دیا تو لوگ مجھ میں گم ہو کر رسول کو بھول جائیں گے۔ یعنی مولا کو حفظ مراکب کا اتنا خیال ہے کہ نہیں چاہتے کہ ان کو لوگ رسول کہیں، جو رسول ہیں وہ رسول ہیں۔ اور میں جملہ عرض کر دوں، جب علی یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی رسول کہیں تو علی یہ کیسے پسند کریں گے کہ ان کو کوئی خدا کہہ دیں؟ مولا کو جھوٹے عہدے نہیں چاہیے، مولا کو جھوٹے منصب نہیں چاہیے، مولا کو جو منصب مولایت دیا گیا ہے وہی پسند ہے، نہ رسالت کا عہدہ چاہیے نہ خدائیت کا عہدہ چاہیے۔ تو باقی امام نے اطلاع دی۔ اس کے علاوہ خود ہم قرآن مجید کا جب آغاز کرتے ہیں تو کون سی آیت سے کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا پہلا صفحہ مکمل کیجئے، دوسرے صفحے پر آئیے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت متقین کے لیے، متقین کی اب صفات بیان ہو رہی ہے، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھنے والا ہو۔ متقی وہ بیان نہیں ہو رہا جو نماز پڑھنے والا ہو، جو روزہ رکھنے والا ہو، حالانکہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ محرمہ سے پرہیز کرنا، واجبات کو انجام دینا، یہ ہے تقوی۔ لیکن تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان غیب پر ایمان رکھے، کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اور آپ دیکھیں متقی کی شان کیا بیان ہوئی قرآن مجید کے اندر، کوئی معمولی خطاب نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن کی نظر میں متقی وہ ہے، ازلفت الجنت للمتقین، متقین تو وہ ہے جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، والعاقبت للمتقین، متقین کے لیے عاقبت ہے، وعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت تیار ہوئی ہے۔ مختلف مقامات پر الفاظ استعمال کیے، متقین کے لیے جنت ہے، متقین کے لیے عاقبت ہے۔ متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتی ہے۔ اب غیب پر ایمان کس کس کا ہے؟ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، اور بہت سارے دوسرے مسلمان ہیں ان کا بھی ایمان ہے۔ خدا پر ان کا ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، 1,24,000 انبیاء پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے، فرشتوں پر غیب پر ایمان ہے، جنات پر غیب پر ایمان ہے، اتنی ساری چیزیں جس پر غیب پر ایمان ہے۔ لیکن اگر کسی غیبت پر ایمان نہیں ہے تو وہ فقط ایک غیبت ہے۔ اور میں ایک نتیجے تو پہنچانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر کہا کہ اگر کوئی غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ متقی ہے، اور متقی وہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ رسول نے اپنے وقت وفات سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اس قوم کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب 72 وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی متقی ہونے چاہیے، لیکن متقی وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور امام یہ فرما رہے ہیں، رسول یہ فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، فقط ایک جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو دوسرے غیب پر یقین رکھتا ہے، اور باقی 72 وہ ہیں جو دوسرے غیب پر یقین رکھتے ہیں، باقی وہ ہیں جو خدا کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں، رسول کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک غیبت ایسی ہے جس پر 72 یقین نہیں رکھتے، فقط شیعہ نے حیدر کررہ ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور شیخ سلیمان قندوزی حنفی مشہور اہل سنت عالمین اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، ینات المودہ کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے ایسا نہیں اپنی طرف سے استدلال قائم ہو گیا، خود حدیث ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رسول اللہ نے شاہ فرمایا، اور بہت طولانی حدیث، خلاصہ یہ تھا کہ یؤمنون بالغیب سے مراد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی غیبت ہے۔ تو ہم وہ ہیں یؤمنون بالغیب، ایسے متقین جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ غیبت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں مسلسل آئمہ نے بھی بیان فرمایا ہے، علماء کے حوالے سے بھی کتابیں مل جاتی ہیں، اس میں زیادہ تر غیبت کے بارے میں بیان ہوا. حتی آئمہ کی سیرت یہ ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام جن کا جملہ یہ ہے کہ لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، اگر میں امام زمانہ کو پا لیتا تو اپنی ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. وہ چھٹے امام، ایک مرتبہ بہت مشہور مشہور صحابی سدیر، ابان بن تغلب، ابو بصیر، مفضل بن عمر، یہ چار بڑے بڑے ذل القدر صحابہ ہیں، آتے چھٹے امام کی خدمت میں اور حالت دیکھتے ہیں چھٹے امام کی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کے سوگ میں بیٹھے ہیں، خاک پر تشریف فرما ہے، بے تحاشا رو رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ کی غیبت نے میرے غم میں اضافہ کر دیا. یہ رو رو کر کہتے جا رہے ہیں. سدیر آگے بڑھتے ہیں، سدیر ہی کہتے ہیں چھٹے امام سے، فرماتے ہیں یا ابن رسول اللہ، آپ تو ایسے گریہ فرما رہے ہیں کہ جیسے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میرا دل اس سے جل رہا ہے، آپ بیان فرمائیے ہو کیا رہا ہے. امام شاہ فرماتے ہیں صبح کے وقت میں نے کتاب جفر کھولی تھی اور اس کتاب کے اندر میں نے قیامت سے پہلے کے واقعات پڑھے اور میں نے اس کے اندر دیکھا کہ ہمارا جو آخری جانشین پیدا ہوگا وہ زمانے غیبت میں رہے گا اور جب وہ زمانے غیبت میں گزارے گا اپنی زندگی تو اس کے چاہنے والے اور ماننے والے وہ ہوں گے جو سخت آزمائش میں مبتلا کیے جائیں گے. شیعان حیدر کرار وہ ہوں گے جو سخت مصیبت میں مبتلا کیے جائیں گے. میں ان مومنوں کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ جنہیں مصیبت میں مبتلا کیا جائے. چھٹے امام کا گریہ ہے میر اور آپ پر. غیبت کے زمانے میں یا مصائب کے اندر جو مومنین رہیں گے ان پر چھٹے امام گریہ کر رہے ہیں. نہیں معلوم چھٹے امام تو گریہ کر رہے ہیں ہمارے حالات پر، ہم اپنے حالات پر کتنا گریہ کر رہے ہیں، ہم نے اپنے حالات کو کتنا سمجھا ہے. اور پھر خود چھٹے امام اس حالت کے بارے میں، اس غیبت کے زمانے کے بارے میں شاہ فرماتے ہیں کہ جب تم زمانے غیبت کو پالو، اب دیکھیں چھٹے امام کا دور ہے لیکن ہمارے لیے بات بیان کر کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم غیبت کے زمانے کو پالو اور اپنے دین کی سلامتی چاہو تو اپنی زبان سے یہ کہا کرو، بہت مشہور جملہ ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، بہت مشہور جملہ، ترجمے سے بھی بزرگان واقف ہیں. اے اللہ، اے رحم کھانے والے، اے رحیم، اے وہ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، ہمارے دل کو اس دین پر ثابت قدم رکھ. اس دعا کو غیبت کے زمانے میں پڑھنا سلامتی امام زمانے، سلامتی دین کی دعا ہے، سلامتی اسلام کی دعا ہے. امام نے جملہ شاہ فرمایا، ایک صحابی موجود تھا، صحابی کہتا ہے کہ ہاں یہ اپنا رسول اللہ میں دعا پڑھوں گا، میں دعا یہ پڑھتا ہوں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. مولانا نے ٹوک دیا، مولانا نے فرمایا کہ میں نے جو دعا بتائی تھی وہ پڑھو اور جو تم دعا پڑھ رہے ہو وہ نہ پڑھو. ترجمے میں کیا فرق پڑ گیا؟ بظاہر آپ دیکھیں گے جلدی میں اگر میں پڑھ جاتا تو شاید فرق بھی محسوس نہ ہوتا. اس نے کیا کہا؟ کہتا اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے جو دلوں کو اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. بظاہر ترجمے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہو، بلکہ شاید خوبصورتی آ گئی، کیا ہماری آنکھوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ. لیکن امام نے یہ فرمایا کہ صحیح ہے، پروردگار ہماری آنکھوں کو بھی پھیرتا ہے، لیکن جب ہمارے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو تم پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا، اپنے زبان سے جاری کردہ دعا پڑھو گے تو اس کا اثر وہ نہیں ہوگا. اس لیے انسان اپنے لیے جب دعا کرتا ہے، دعا کرنے کی اجازت ہے، جیسی دعا مانگنا چاہتا ہے دعا مانگ سکتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، بچی کی شادی کے لیے، رزق کے لیے، کہیں پر جانا ہے انسان کو، ملک سے باہر جانا ہے اس کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے انسان دعائیں مانگ سکتا ہے. لیکن جو امام کی بیان کردہ دعا ہے اس کا اثر اور ہے، انسان سے زبان کی جاری ہونے والی دعا کا اثر اور ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو غیبت کے زمانے میں سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہے. اور ابھی جو غیبت کا زمانہ ہے، شاید ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دین پر ہیں، اپنے مذہب پر ثابت قدم ہیں، شاید ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن پھر فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت، اور بڑے عجیب و غریب جملے ہیں. ان هذا الامر لا ياتيكم الا بعد اياس الا والله حتى تميزوا. امام شاہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زمانے کا امام ظہور نہیں کرے گا جب تک لوگ مومنین ان کی غیبت سے ان کے ظہور سے مایوس ہو جائیں گے. جب ان کے ظہور سے مایوس ہو جائیں گے لوگ, اس کے بعد زمانے کا امام ظہور کرے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مایوسی سے پہلے امام کا ظہور ہو جائے, زیادہ سے زیادہ لوگ تعداد میں امام کے ماننے والے ہوں, چاہنے والے ہو جائیں. بہت بڑی قوم ایسی ہوگی جو امام کے چاہنے والے بن جائیں گی اگر مایوسی سے پہلے امام کا ظہور ہو جاتا ہے. لیکن امام یہ نہیں فرما رہے, مایوسی کے بعد ظہور کریں گے. وجہ کیا ہے؟ شاید روایت میں وجہ بیان نہیں ہوئی ہے, لیکن بزرگان مجھ سے زیادہ واقع تھے, میرے ذہن میں یہ وجہ ذہن میں آئی کہ شاید وجہ یہ ہو کہ اگر مایوسی سے پہلے زمانے کے امام ظہور کر جاتے ہیں تو بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو امام کے چاہنے والوں میں سے ہوگی, امام کے لشکر کے سپاہیوں میں سے ہوگی. امام یہ نہیں چاہتے کہ ان کی تعداد بڑی ہو, امام یہ چاہتے کہ مختصر ہو لیکن صاحب کردار. امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مایوسی پھیل جائے گی لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اب بھی ہم پر یقین رکھتے ہوں گے, اب بھی ہمیں ماننے والے ہوں گے. ان لوگوں کی خاطر, ان صاحب کردار لوگوں کی خاطر امام کا ظہور بعد میں ہوگا. اور یہ فقط ہمارے رات کی بات نہیں, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام کے زمانے میں ایک صحابی آتے اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ, آپ کے ماننے والے تو اتنے کم ہو گئے, آپ کے چاہنے والے اتنے کم ہو گئے کہ اگر ہم ایک گوسفن ذبح کرتے ہیں اور اس کا کھانا تیار کر کے آپ کے چاہنے والوں میں بانٹتے ہیں تو وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں لیکن کھانا بچ جاتا ہے. چاہنے والے اتنے کم ہو گئے, اتنے کم چاہنے والے. اب دیکھیے اگر اس دور کے اندر چاہنے والے زیادہ ہیں تو امام کون سے چاہنے والے مراد لے رہے تھے؟ کہا کہ ایک گوسفن ذبح کیا جاتا ہے, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, کھانا بچ جاتا ہے, اتنے مختصر ہیں آپ کے چاہنے والے. امام مسکرا کر اشارہ فرماتے ہیں کہ شکر کرو پروردگار کا, ماننے والے پھر بھی زیادہ ہیں میرے. وفات رسول کے بعد سب کے سب منحرف ہو گئے تھے, سب کے سب گمراہ ہو گئے تھے, فقط تین لوگوں کے علاوہ. رسول کے بعد سلمان, ابو ذر اور مقداد, یہ فقط وہ تھے جو رسول اللہ کے چاہنے والے تھے, علی کے چاہنے والے تھے, اس کے علاوہ سب منحرف ہو گئے. تو ہم تو پھر بھی وہ ہیں, چاہنے والے زیادہ ہیں, ماننے والے زیادہ ہیں. صحابی سوال کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ, کہیں آپ عمار یاسر کو تو نہیں بھول گئے؟ عمار یاسر ان کا مقام بہت بلند ہے, ان کی ماں تو وہی جو اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہیں. کہا بھائی کہیں آپ ان کو تو نہیں بھول گئے؟ پانچویں امام شاہ فرماتے ہیں ہاں, عمار یاسر بھی حق پر تھے لیکن ایک لمحے کے لیے ان کے لیے ان کے پاس جو کوئی خیال پیدا ہو گیا تھا اس کے بعد وہ صحیح دین پر آئے. امام کو عمار یاسر جیسے سے بھی بلند لوگ چاہیے, کمال ہو گیا. عمار یاسر وہ جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے علی پر, ان کی ماں نے رسول اللہ پر جان قربان کی. لیکن سلمان جیسا ایمان چاہیے, ابو ذر اور مقداد جیسا ایمان چاہیے. یہ ایمان ہوگا تو زمانے کے ایمان ظہور کریں گے. اور یہ لفظ بھی جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں, دو لفظ ہمارے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, خدا بندہ جب زمانے کے ایمان کا ظہور ہو جائے تو ہمیں ان کے اصحاب اور آوان میں شمار فرما. یہ دو جملے ہوتے ہیں, اصحاب اور آوان, انصار. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب اور ہیں, انصار اور ہیں. اصحاب بننے کی دعا کیجئے, انصار تو انشاءاللہ بن جائیں گے. اصحاب کون سے ہیں؟ اصحاب وہ ہیں جب ظہور امام ہوگا تو یہ 313 اصحاب ہوں گے جو امام کے ساتھ مل جائیں گے, اور امام انہیں دنیا بھر کے دوسرے مختلف مقامات پر بھیجیں گے تاکہ وہاں کی گورننگ کریں اور اس کے بعد حکومت قائم کریں. لیکن انصار وہ ہوں گے جن کی تعداد 10,000 تک ملتی ہے. یہ بعد میں آہستہ آہستہ امام کے پاس پہنچیں گے اور امام سے محبت رکھنے کی وجہ سے, امام سے عشق رکھنے کی وجہ سے امام کے چاہنے والے کہلائیں گے. یہ 313 اصحاب ہیں اور 10,000 انصار ہیں. جب انسان زبان سے دعا جاری کرے تو اصحاب بننے کی دعا جاری کرے, انصار بننے کی انشاءاللہ کوشش بھی ہے اور ویسے انشاءاللہ ہوں گے. مرتبہ انسان کو بلند دیکھنا چاہیے. تو یہ غیبت کا مسئلہ وہ ہے جو انتہائی اہم مسئلہ ہے. آئمہ جب یاد کرتے ہیں غیبت کو تو گریہ کرتے ہیں. مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. چند ایک مثالیں دے کر میں بات کو آگے بڑھا دوں. ایک مرتبہ خاک پر بیٹھے وہ لکیریں کھینچ رہے ہیں, حکومت امام کے ہاتھ میں, خلافت امام کے ہاتھ میں, خاک پر بیٹھ کر لکیریں کھینچ رہے ہیں. ایک صحابی آتا اور کہتا مولا سے, مولا کیا کسی ملک کا نقشہ بنا رہے ہیں؟ یہ جملے ہیں. مولا کیا کسی ملک پر آپ کو اپنا قبضہ کرنا ہے اور وہاں پر سپاہی بھیجنے ہیں, فوج بھیجنی ہے, وہاں کا نقشہ بنا رہے ہیں؟ مولا فرماتے نہیں, میں اپنے 11ویں فرزند کو یاد کر رہا ہوں, اور 11ویں فرزند کی غیبت کا زمانہ ایسا ہوگا جس میں پھر مومنین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. مومنین وہ ہوں گے جن پر سخت مصیبتیں آنے والی, جو مایوس ہو جائیں گے اپنے امام سے, اور پھر اس سے ہٹ کر خود نہج البلاغہ کے اندر مولا کا ایک جملہ ہے. یہ جملہ کس کے بارے میں تھا؟ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو غیبت پر یقین رکھتے ہیں لیکن ظہور امام تک ہو سکتا ہے مایوس ہو جائیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیبت پر بھی یقین رکھتے ہیں, ظہور کے بعد بھی امام کے چاہنے والے بنیں گے, امام کے عاشق بنیں گے, امام کے ماننے والے بنیں گے, اصحاب میں شامل ہوں گے. مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں, کاش میں ان کی زیارت کر لوں جو زمانے کے امام کے اصحاب بنیں گے. میں ان کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں. علی اصحاب امام زمانہ کا شوق رکھتے ہیں. میں جملہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے اور آپ کا, لیکن علی وہ ہیں جو زمانے کے امام کے اصحاب کی دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ غیبت کا زمانہ, ایک میں نے جملہ کر دیا, اس غیبت کے زمانے میں یہ دعا انسان پڑھتا رہے, اور یہ دعا ماشاءاللہ مساجد کے اندر امام جماعت پڑھاتے رہتے ہیں کہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ایک نماز کے بعد انسان پڑھتا رہے, زمانے کے امام سے توسل رہے گا, ایمان رہے گا. ساتھ ساتھ ایک اور چیز, رسول اللہ سے کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ بزرگان جانتے ہیں کیا جواب تھا رسول اللہ کا؟ رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں, افضل العبادہ انتظار الفرج, بہترین عبادت میرے آخری جانشین کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیا نماز افضل عبادت نہیں ہے؟ نماز کے بارے میں کہا معراج مومن ہے, نماز افضل عبادت ہے. روزہ کی افضل عبادت نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون, روزہ ایسا ہے جس کے بعد انسان متقی بنتا ہے. حج کی افضل عبادت نہیں ہے؟ خمس کی افضل عبادت نہیں ہے؟ یہ ساری عظیم عبادتیں ہیں, افضل عبادتیں ہیں. بس میں ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب نماز جیسی افضل عبادت بھی امام کی رسول کی زبان سے جاری نہ ہوئی کہ یہ افضل عبادت ہے, بلکہ ظہور کی انتظار کرنا یہ امام, یہ رسول اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل عبادت قرار پائی. نماز وہ ہے جو افضل نہ ہونے کے باوجود بھی ایسی ہے جس میں انسان کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں, پیر حرکت کرتا ہے, جسم حرکت کرتا ہے. روزہ ایسا ہے جس میں انسان کا جسم حرکت کرتا ہے. حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا جسم حرکت کرتا ہے. جو افضل عبادتیں نہیں تھی اس میں تو انسان کوشش کرے, عمل انجام دے, حرکت کرے, متحرک رہے, اور جو افضل ترین عبادت ہو ظہور امام کا انتظار کرنا, اس میں کوئی حرکت نہ ہو, یہ کیسے ممکن؟ یہ ناممکن ہے. انتظار امام کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر حرکت کرے, انسان متحرک رہے. نماز اس میں جب انسان متحرک رہتا ہے تو ظہور امام کے لیے انسان کو کتنا متحرک رہنا ہے. اور کل میں اس کے لیے بات گزارش کر چکا کہ ظہور امام کے لیے متحرک ہونے کا مطلب کیا ہے, انسان اپنے علم میں اضافہ کرے, اپنی نسلوں کے علم میں اضافہ کرے. اور کون سا علم؟ حلال و حرام کا علم. چھٹے امام کی نگاہ میں, رسول اللہ کی نگاہ میں جو سب سے اہم ترین علم ہے وہ علم فقہ ہے. علم فقہ اگر کسی کو حاصل ہو گیا, زمانے کے امام کا انتظار یہ حقیقی معنوں میں کرنے والا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور کئی ایسے لوگ ہیں, رسول اللہ کی حدیثیں, ائمہ کی حدیثیں, کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا, امام کے اکثر چاہنے والے ایسے ہوں گے, غیبت کے زمانے میں امام پر یقین رکھتے تھے لیکن جب ظہور ہو گیا امام کا انکار کر دیں گے, ایسی حدیثیں. اور حدیث کا باقاعدہ جملہ ہی ہیں کہ جن کا امام پر یقین ہوگا وہ انکار کریں گے, اور جو سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے ہندو ہوں گے وہ امام کے چاہنے والے بن جائیں گے. یہ حدیث کے جملے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ شاید اس کا سبب, بہت سارے اسباب ہوں گے, اس میں ایک سبب شاید یہ ہو, غیبت کے زمانے میں جب انسان کوئی دینی کام کرتا ہے, مدرسہ کھول لیا, مسجد بنا لی, یا نماز قائم کر لی, کتابیں چھپا لی, کوئی بھی دینی کام کرتا ہے, امام زمانہ کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، اپنی ایک ویلیو محسوس کرتا ہے، اپنا ایک اسٹیٹس محسوس کرتا ہے، ایک مقام مرتبہ معاشرے بن جاتا ہے، یہ بہت بڑا دیندار ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے. لیکن جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور اس مومن کو جس نے غیبت کے زمانے میں خدمت کی ہوگی اس کی اہمیت اور ایک عام بندے مومن کی اہمیت برابر ہو جائے گی، پھر یہ برداشت نہیں کر سکتا. جب یہ اپنے اسٹیٹس کو گرتا ہوا محسوس کرے گا پھر یہ برداشت نہیں کر سکے گا، پھر امام کا انکار کر دے گا. یہ جو غیبت کے زمانے میں خدمت دین انجام دے رہا ہے وہ انکار کر دے گا، اور وہ جو ہندو تھا وہ امام کا چاہنے والا بن جائے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. ایک حدیث ہے جس میں ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ شاہ فرماتے ہیں، یصنع ما صنع رسول اللہ. زمانے کے امام جو ظہور کریں گے تو وہی کچھ کریں گے جو رسول اللہ نے کیا ہوگا. رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا بزرگان واقف ہیں. ایک قوم ایسی تھی جو رسول اللہ کا سب سے زیادہ انتظار کر رہی تھی، اب ملاتے جائیے، آخری رسول کا انتظار کرنے والی بھی ایک قوم تھی، آخری امام کا انتظار کرنے والی بھی ایک قوم ہے. آخری رسول کے جو انتظار کرنے والی قوم تھی وہ کون سی تھی؟ وہ یہودی قوم تھی. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ان کو پتا چلا، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری رسول آئے گا تو احد کی پہاڑیوں کے قریب آئے گا. انہوں نے اپنے مکانات چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، احد کے پاس پہنچ گئے جہاں امام آنے والے، جہاں رسول آنے والے، اور وہاں جانے کے بعد اپنی آبادی بنا لی. ظالم بادشاہ اس زمانے کا تنبو، اس کا نام تھا، اس کو پتا چلا، یہودیوں پر حملہ کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، بہت کم لوگ باقی رہ گئے. جب یہ مارے گئے، مر رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ عجیب نعرہ تھا. کہتے تم ہم پر جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن آخری رسول آئے گا وہ تم سے اس کا انتقام لے گا. ملاتے جائیے، آخری رسول آئے گا اس ظلم کا انتقام وہ لے گا. کچھ دنوں کے بعد جب ظالم بادشاہ بھی اتنا مرتبہ نعرہ سننے لگا، وہ بھی گھبرا گیا کہ واقعی آخری رسول آ گیا تو مجھ پر حملہ نہ کر دے، میرے تخت و تاج کو ختم نہ کر دے. وہ چلا گیا، اپنے دو قبیلوں کو وہیں چھوڑ کر گیا. ایک کا نام قبیلے اوس ہے، ایک کا نام قبیلے خزرج ہے، بہت مشہور قبیلے. انہوں نے بھی خوب ستم کیا ہے یہودیوں پر، اور اس وقت بھی یہی کہتے تھے آخری رسول آئے گا تم سے انتقام لے گا، تم سے بدلہ لے گا. یہاں تک کہ رسول اللہ آ گئے، اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کی. مدینہ ہجرت کی جو انتظار کرنے والے تھے، رکے ہوئے تھے، وہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کا انتظار کرنے والے تھے، وہاں پر احترام کیا، عزت دی ان کو. لیکن جب رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ رسول اکیلے نہیں آئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے ان پر ایمان لے کر آ گئے، ان کے زیادہ قریبی بن گئے، ان کے زیادہ مرید بن گئے، اور رسول کے آس پاس رہنے والے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا بہ کفروا. جب وہ رسول آ گیا کہ جس کے بارے میں یقین تھا وہ آنے والا، جس پر ایمان تھا، جب وہ آ گیا کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا. یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بارے میں نعرہ لگا رہے ہیں، وہ رسول سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن پھر انکار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے جب اپنے اسٹیٹس کو گرتا ہوا محسوس کیا، برداشت نہ کر سکے، اس لیے انکار کر دیا. دور کے ڈھول سہانے ہمارے محاورہ ہے، اور یہ ہے جب تک زمانے کے امام ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، کوئی حکم نہیں دے رہے، بڑی آسانی سے انسان زندگی گزار رہا ہے. جب زمانے کے امام آ جائیں گے، حکم دیں گے، تلوار اٹھانا ہے، جہاد کرنا ہے، خون بہانا ہے، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ بھی ہوا ہے. آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جب آٹھویں امام کی یہاں ان کے فرزند کی ولادت ہوئی، یعنی نو امام کی، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی صورت آٹھویں امام کی صورت سے تھوڑی مختلف ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا فوراً سے ملایا، یہ ماں کی طرح، ماں کے اوپر جا رہا ہے یا باپ کے اوپر جا رہا ہے، فوراً سے ملاتے ہیں. یہاں پر بھی لوگوں نے آٹھویں امام کے فرزند پیدا ہوئے، نویں امام پیدا ہوئے، انہوں نے صورت ملانا شروع کی. لیکن کیا الزام لگایا ہے جو کسی امام پر نہیں لگایا؟ کہتے ہیں آٹھویں امام، یہ جو فرزند پیدا ہوا ہے یہ آپ کا بیٹا معلوم نہیں ہوتا. کسی شریف آدمی پر بھی الزام لگ جائے، برداشت نہیں ہوتا. امام جو کل معصوم ہے، ان پر یہ الزام لگایا گیا، یہ آپ کا بیٹا معلوم نہیں ہوتا. اور وجہ بھی تھی، نوا امام کی جو رنگت تھی تھوڑی سی گندمی تھی اور آٹھویں امام کی صورت سفید و سرخ تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا معلوم نہیں ہوتا. امام نے کہا نہیں یہ میرا فرزند ہے, یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بیٹا معلوم نہیں ہوتا, ہم کیا کریں؟ کہ ماننا پڑے گا میرا ہی بیٹا ہے, اور کیا کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے, جو قیافہ شناس ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے, ہم ان کو بلا لیتے ہیں. امام نے کہا میں تو ان کے پاس نہیں جاؤں گا, اگر تمہیں یقین حاصل کرنا ہے تم ان کے پاس جاؤ. یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے؟ عجیب بات ہے, یہ الزام لگانے والے لوگ کوئی غیر نہیں تھے, امام کے بھائی اور امام کی بہنیں تھیں, اور امام کے چچا بھی اس میں شامل تھے, جنہوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا معلوم نہیں ہوتا. قیافہ شناس کے پاس گئے, قیافہ شناس کو بلایا گیا. اچھا اگر بیٹا اور باپ بہت دونوں ایک ساتھ قریب قریب کھڑے رہے تو انسان ویسے ہی شاید معلوم کر لیتا ہے یہ ان کے بیٹے ہوں گے, یہ ان کا باپ ہوگا, فوراً سے کہہ دیتا ہے. لیکن انہوں نے طریقہ اپنایا, جو نوے امام تھے ان کو اپنے پاس رکھا, آٹھویں امام سے کہا کہ آپ اس باغ میں مالی کا ڈریس پہن کر چلے جائیں, باغبان کا ڈریس پہن کر چلے جائیں, اور ایسے جیسے کوئی مالی کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے, گھاس کاٹ رہا ہوتا ہے, وہ کام آپ کریں, اور ہم سب کے سب قیافہ شناس کے پاس جائیں گے اس بچے کے ساتھ, اور معلوم کریں گے اس کا باپ کون. سب کے سب پہنچے, قیافہ شناس سے پوچھا کہ کون ہے اس کا باپ ہم میں سے. قیافہ شناس دیکھتا ہے اور پہلی نظر میں کہتا ہے یہ جو ہے یہ اس بچے کا چچا ہے, یہ جو ہے یہ اس بچے کی پھوپھی ہے, یہ اس بچے کے باپ کا چچا ہے. بولتے جا رہا ہے, بتاتے جا رہا ہے, یہ بھائی بہن سب کے رشتے بتا دیے. سوال کرنے والے کہتے ہیں ہم تو اس کے باپ کا سوال کر رہے ہیں, اس کے باپ کا ہے. قیافہ شناس کہتا ہے اگر تم مجھ سے واقعی میں سچ پوچھتے ہو تو وہ مالی اس کا باپ ہے. اور جیسے ہی جملہ مالی کی زبان سے سنا, یہ جملہ قیافہ شناس کی زبان سے سنا, وہ جو الزام لگانے والے تھے پھر وہ احترام میں کھڑے ہو گئے اور نوے امام کے پسینے کو صاف کر کے کہتے ہیں اشہد انک امامی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ ماننے والے ایسے ہیں کہ جب تک اپنے دل کو کسی اور ذریعے سے مطمئن نہ کر لیں نہیں مانتے, اور اتنے قریبی ہیں امام کو دیکھ رہے پھر بھی نہیں مانتے. اور کچھ چاہنے والے ایسے ہوں گے غیبت کے زمانے میں اس طرح سے یقین رکھتے ہوں گے جب ظہور امام ہو جائے گا ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی. بس عزیزان کرام, اب تو وہ تاریخیں آ رہی ہیں, اور ایمان سے بتائیے محرم بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے, انصاف سے بتائیے, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, یہ محرم کے دن گزرنے کا آپ کو غم ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے؟ آپ جیسے ایسے تاریخ گزرتے جاتی ہے ویسے ایسے غم میں اضافہ ہو رہا ہے یا خوشی بڑھ رہی ہے؟ ہر ایک کہے گا جیسے ایسے تاریخیں دس محرم کی طرف جا رہی ہیں غم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بس میری بھی خواہش ہے کہ جتنا وقت میں مصائب کو دے سکوں, اور محرم میں تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم گریہ امام حسین کریں. امام زمانہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ زمانے کے امام جب ظہور کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ ان کی صورت رسول اللہ سے مشابہ ہے, ان کا اخلاق رسول اللہ سے مشابہ, ان کی تخلیق رسول اللہ سے مشابہ, ان کا چلنا, ان کا رفتار, ان کا گفتار, سب کچھ رسول اللہ سے مشابہ. ایک زمانے کے امام ہیں جو رسول سے مشابہ ہیں, اور ایک کربلا میں حسین کے علی اکبر تھے جو رسول اللہ سے مشابہ. آج اس جوان کا ماتم ہے, آج اس جوان کا گریہ ہے, وہ داغ دیا ہے علی اکبر نے دل پر کہ حسین کو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. دیکھیں قرآن مجید کے اندر جناب نوح اور ان کے بیٹے کا واقعہ بھی موجود ہے. جناب نوح کا بیٹا نافرمان تھا, باپ کی بات نہ مانی, دریا میں غرق ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے تفسیر دیکھیے, جب غرق ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا, پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا ڈوب رہا تھا, پانی جب بلند ہونے لگا اور جناب نوح باپ ہے بیٹے کو دیکھ رہے مرتا ہوا, بس مرنے کے قریب ہوا, پروردگار نے ایک انتظام کیا, ایک موج کو بلند کر دیا, اور جیسے ہی اس موج کو بلند کیا اس کے بعد نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا. میں کہوں اے خدا ایک نافرمان بیٹا تھا اس کے باوجود تو نے یہ انتظام کیا، شاید خدا کی طرف سے آواز آئے اور یہ آپ کے دلوں کی آواز ہے. نافرمان صحیح بیٹا تو تھا، کسی باپ کا بیٹا تو تھا، باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی بیٹا قربان ہو جائے مر جائے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا علی اکبر سے زیادہ کوئی نافرمان بردار بیٹا تھا جو حسین کے سامنے قربان ہو گیا؟ ایسے علی اکبر تھے، وہ چاند سی صورت رکھتے تھے جب مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، مدینے کے دکاندار اپنے کاروبار کو چھوڑ کر علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. وہ صورت تھی علی اکبر جو دنیا والوں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ اس لیے ماں ام لیلہ علی اکبر کو جدا نہیں کرتی تھی. رات کا وقت ہے، علی اکبر جھولے میں جھول رہے ہیں، اچانک ام لیلہ کی آنکھیں کھلی، دیکھا کہ علی اکبر کے اوپر ایک سایہ ہے. فوراً سے آواز بلند کی، کون ہے جو میرے علی اکبر کے اوپر آ گیا؟ جواب ملا حسین کی طرف سے، اے ام لیلہ میں باپ ہوں، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی ہے. علی اکبر ایسی صورت رکھتے تھے، ایسا کردار رکھتے تھے، محبت کرنے والے تھے. باپ ایسا محبت کرنے والا، ماں ایسی محبت کرنے والی. زمانے کے امام زیارت ناحیہ میں مصائب بیان کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اور زیارت ناحیہ پڑھنے والی کتابیں ترجمہ ہر انسان پڑھے. لیکن زمانے کے امام نے جب مصائب بیان کیے ہیں تو شہیدوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن کسی شہید کا نام نہیں لیا. بیان کیا ہے کہ کوئی تھا شہید جس کے شانے قلم ہو گئے، کوئی تھا شہید جس کے سوکھے گلے پر تیر لگایا گیا، ایک شہید ایسا ہے زمانے کے امام اس کو نام لے کر سلام کرتے ہیں، کہتے السلام علی علی الکبیر، اے علی اکبر تم پر زمانے کے امام کا سلام. علی اکبر کی قربانی وہ تھی، زمانے کا امام علی اکبر کو سلام کہتا. میں کہوں زمانے کے امام غصہ نہ ہو جائے، آپ نے علی اکبر پر تو سلام کہہ دیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی اکبر کے ساتھ علی اکبر کی ماں پر سلام کروں، اے ماں ام لیلہ تم پر بھی میرا سلام. کس دل سے کس کلیجے سے علی اکبر کو رخصت کیا. صبح عاشور آئی، عاشور گزر بھی گئی. کربلا کے واقعے کی تاریخ لکھنے والا حمید ابن مسلم یزیدی مورخ، اس سے کسی نے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ تم نے تو پوری تاریخ کربلا لکھی ہے، یہ بتاؤ کہ کون سا لاشا ایسا تھا جب خیموں میں لایا گیا تو بیویوں نے سب سے زیادہ بیان کیا. حمید ابن مسلم بہت سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد بڑا عجیب جواب دیتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی ایسا جنازہ تو یاد نہیں آتا کہ وہ خیموں میں لایا گیا ہو تو بیویوں نے بین کیا ہو. ہاں اتنا یاد آتا ہے کہ جب شہزادے علی اکبر خیموں سے باہر نکلنا چاہتے تھے، بیویوں نے بہت زیادہ بین کیا، بہت زیادہ ماتم کیا. ہر بیوی آ کر کہتی تھی تیرا ہم غربتنا، اکبر ہماری غربت پر رہے گا، اکبر ہمیں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ. اور اس طریقے سے علی اکبر خیمے سے باہر آئے، بیویوں نے تو علی اکبر کو پکڑا تھا لیکن ایک چھوٹی بچی تھی بار بار دامن کو پکڑ کر کہتی تھی علی اکبر مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. تاریخ میں اس بچی کا نام نہیں لکھا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یہ علی اکبر کی بہن سکینہ تھی جو کہتی ہوگی بھیا مجھے اب چھوڑ کر نہ جاؤ. میرے چچا عباس بھی گئے تھے، نہ پانی لے کر آئے نہ خود آئے، علی اکبر آپ بھی نہ جائیے، کہیں میں آپ کی صورت سے بھی محروم نہ. علی اکبر اس طریقے سے خیمے سے باہر آئے، اپنے باپ سے اجازت لی، لیکن باپ سے اجازت لینا بڑا مشکل ہے. دیکھیں کل میں نے اون محمد کے مصائب بیان کیے تھے، جب اون محمد اجازت مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ زینب نے درخواست کی حسین سے کہ میرے بچوں کو جانے کی اجازت دے دیجیے. اب جب علی اکبر کی شہادت کی باری آئی، حسین نے کہا جاؤ علی اکبر جاؤ، اس ماں سے اجازت مانگو جس سے تمہیں زندگی بھر پالا تھا. یہ ماں کون ہے؟ یہ ماں زینب الکبریٰ ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں علی اکبر کو پالا تھا، جاؤ اس ماں سے اجازت لے لو. علی اکبر خیمے میں
آئے, زینب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور کہا, ماں زینب کبرا اپنے اس غلام کو جانے کی اجازت دیجیے. زینب کا دل تھا جانے کی اجازت نہ دی. علی اکبر بڑے پسیوں پر ایک انسان تھے, کہتے اما جان یہ بتائیے کیا آپ مجھے عزیز رکھتے ہیں یا حسین کو عزیز رکھتے ہیں؟ بس زینب نے فوراً سے کہا, میں اپنے بھیا حسین کو عزیز رکھتی ہوں, اسی لیے تو حسین کو سب کو قربان کر دیا. بس علی اکبر نے جملہ کہا, جب کل قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے سوال کر لیا, اے زینب تجھے اپنا علی اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا حسین زیادہ عزیز تھا, کل کیا جواب دے گی؟ بس زینب نے سنا, کہا جاؤ علی اکبر میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی. علی اکبر میدان کربلا میں آئے, 120 ظالموں کو واصلے جہنم کیا, یہاں تک کہ ایک ظالم نے تیر چلایا اور نیزہ جو چلا برچی کا بل علی اکبر کے کلیجے میں رہ گیا. مولا تڑپے لیکن غیرت نے گوارا نہ کیا کہ زمین کربلا پر گرتے ہیں, دونوں باہوں کو گھوڑے کی باہوں میں ڈال کر بیٹھ گئے اور روتے جاتے تھے, یہاں تک کہ ایک شکی آگے بڑھا اور گرز اٹھا کر علی اکبر سر پہ جو مارا, علی اکبر زمین کربلا پر گرے. یہ نہ کہا یا ابتا ادرکنی بلکہ کہا یا ابتا علیک من السلام, بابا میں مدد کے لیے نہ پکاروں گا, بس میرا سلام قبول کیجیے. لیکن حسین ٹھہرتے کہاں تھے, اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے, علی اکبر کے لاشے پر پہنچا جاتے تھے. لیکن تاریخ کہتی حالت یہ تھی, حسین دوڑنا چاہتے ہیں, ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں, دو قدم چلتے ہیں, پھر گرتے ہیں, یہاں تک کہ پہنچے علی اکبر کی لاش پر اور کہتے ہیں, بیٹا یہ بتاؤ کون سا غم ایسا ہے جو تمہیں مسترد کر رہا ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں, ایک شقی نے مجھے نیزہ مارا ہے, انی سینے میں رہ گئی ہے, چاہتا ہوں برسی کسی طریقے سے نکال لیں. آقا حسین نے اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ پر, اپنے جوان بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھا, دوسرا ہاتھ برسی کے پھل پر رکھا, نجف کا رک کر کے کہا, یا علی جزاک اللہ, مولا میری مدد کیجیے, در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا, جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے. بس یہ کہہ کر جو برچی کو ہاتھ لگایا اور برچی کو کھینچا, علی اکبر کی لاش تڑپی, زمین کربلا میں زلزلہ آیا. حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا لیکن باپ کا جگر تھا, لاش نہ اٹھ سکی, زمین پر رکھ دی, پھر ہمت کر کے اٹھائی, لاش نہ اٹھی, خیموں سے کچھ بچے وائے, کہا چچا جان یہ لاش ہم اٹھا لیں گے, مامو جان ہم یہ لاش اٹھا لیں گے. اور ایک بی بی کی آواز بلند ہوئی, اے بھیا تم سے یہ لاش نہ اٹھے گی, یہ مائے گی, اس لاش کو اٹھا, اس لاش کو اٹھا لے گی. بس حسین کے کانوں میں زینب کی آواز آئی, حسین علی اکبر کو بھول گئے, خیمے کا رک کر کے کہا, زینب میری زندگی میں خیموں سے باہر نہ نکلنا, میں نے تیرے پردے پر اپنے علی اکبر کو بھی الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ايام